سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شفاء امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ دارالافتاء لیے حاضر ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب جوابات دیں گے۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے آڈیو کالز دے دیجیے۔ جی
حضرت، میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، نماز میں اگر جیسے سبحان ربی الاعلی ایک ترجمہ اگر کیا جائے دیکھی دل میں، تو کیا وہ سبحان ربی الاعلی تین بار جیسے ہم پڑھتے ہیں سنت ہے خاص اعداد میں، تو اگر وہ دل میں ہم اگر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ کیا وہ بھی گنتی میں آ جائے گی یا نہیں، یہ پوچھنا تھا، کیا یہ بہتر ہے ایسے کرنا؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک اللہ۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دل کے اندر اگر اس کا ترجمہ آپ کے دل کے اندر گھوم رہا ہے، چل رہا ہے اس کا ترجمہ، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے کہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا رب جو بلند و بالا ہے اس کے لیے پاکی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے دل کے اندر، دماغ کے اندر، لیکن یہ کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کو آپ زبان سے ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں پڑھنا آپ نے وہی تسبیح کو ہے، تو جتنی مرتبہ تسبیح پڑھیں گے اتنی مرتبہ ہی وہ تسبیح کاؤنٹ ہوگی، تین دفعہ پڑھیں گے تین دفعہ کاؤنٹ ہوگی، پانچ مرتبہ، سات مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھتے ہیں اتنی ہی مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا کہلائے گی۔
جی دوسرا سوال ہے
مفتی صاحب سے، عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زندگی میں کبھی اذان دی تھی یا نہیں، رہنمائی فرمائیں۔
ٹھیک ہے، مصحف اذان دینے کے حوالے سے میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے اس سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت اذان دینا یہ بہتر ہے، کئی دنیا کے ممالک میں اذان دی گئی، تو اگر کچھ اس کی احتیاطی بھی ہوں تو یہ بھی بیان فرمایا، اور یہ ضروری ہے کہ بالکونی وغیرہ میں دی جائے، کہ کوئی شخص اگر گھر میں بھی دیتا ہے تو یہ ضروری ہے۔ یہ شخص
دیکھیں، جو پہلے انہوں نے سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی یا نہیں دی، تو اس پر مفصل کئی مرتبہ میں اپنے یہاں اسی سلسلے میں دارالافتاء اہل سنت میں بیان کر چکا ہوں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے اذان دی یا نہیں دی۔ جمہور علماء کرام جن میں سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ خود نماز کے لیے اذان دی ہے، تو صحیح قول یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دی ہے۔ باقی اس کے علاوہ سکھانے کے لیے یا حسنین کریمین میں سے کسی ایک کے کان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی ہے، یہ بھی موجود ہے، تو صحیح قول یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دی ہے۔ اب دوسرا رہا آپ کا سوال کہ اس مصیبت کے وقت میں اذان دینے کے حوالے سے، تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نسیم الصبا کے نام سے پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں آپ نے وبا کے موقع پر اذان دی جائے اس سے مصیبتیں اور پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں، اس بات کو ثابت کیا ہے۔ تو ضرور اذانوں کا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں سے مصیبتیں اور پریشانیاں یہ دور ہوتی ہیں، شیطان ہوتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ قبر پر اذان دینے کی ایک حکمت یہ بھی موجود ہے اس کے اندر کہ اس کے ذریعے سے مردے کو تسلی حاصل ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے، शैतान जो उसको बहकाने के लिए पहुंचता है वो भी दूर होता है। तो इसलिए ये जो मौका है, यानी जो कोरोना वायरस की जो परेशानी हमारे दरमियान मौजूद है, जो बीमारी ये चल रही है, इस मौके पर बिल्कुल अजान देनी चाहिए। और अपने घरों में भी अजान दे सकते हैं, बालकोनी में भी अजान दे सकते हैं, लेकिन अजान दे वही कि जिसको अजान देना आती है। तो सही तरीके से जो अजान दे सकता है वो अपने घर के चारों कोनों के अंदर अजान दे, इंशाल्लाह इसकी बरकतें उसे हासिल होंगी। तो अब जो अजान दे रहे हैं तो इसमें थोड़ी इस तरह की एहतियात हो कि अगर एक ही वक्त में भी अजान दे रहे हैं तो फिर इतने फासले पर होना कि हर मकाम पर हर एक की आवाज इस तरह पहुंचे कि दूसरे की आवाज के अंदर खलल पैदा ना हो, वरना फिर वो एक हो सकता है कि गलतियां भी इससे पैदा हो जाए। तो बिल्कुल अजान देनी चाहिए, और एक वक्त में भी अजान दे सकते हैं, अपनी बालकोनी में भी अजान दे सकते हैं, छतों पर भी अजान दे सकते हैं, अपने घरों पर भी अजान दे सकते हैं, लेकिन दे वही कि जिसको सही तरीके से अजान देना आती हो,
बावजू होना जरूरी है।
अच्छी बात है कि जो ये नमाज के अलावा की अजान है उसके लिए भी बंदा बावजू नहीं, असल देखें इसमें एहतमाम है
सही
कि आप जो अजान दे रहे हैं उसमें असल है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक गिरियावजारी कर रहे हैं और इल्तिजा कर रहे हैं कि हम तेरा मुबारक नाम ले रहे हैं, इसके जरिए से मुसीबतें और परेशानियां दूर हो। तो इसके लिए आप जिस कदर एहतमाम करेंगे गिरियावजारी के साथ, खुशू और खुजू के साथ, यानी वाकई आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को बुलंद कर रहे हैं ताकि इसके जरिए से आने वाली वबा या मौजूदा वबा ये दूर हो जाए, ना ये कि जो आपका मूवी बनाना मकसूद हो या उसको वायरल करना मकसूद हो, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। असल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले, और जाहिर है कि इसके लिए फिर आप जब एहतमाम करेंगे तो साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, बावजूद होंगे, और उसके बाद फिर आप अजान देंगे,
किबला रुख भी हो जाए।
बिल्कुल, किबला रुख खड़े रहेंगे, किबला रुख खड़े होकर अजान दीजिए।
बहुत शुक्रिया जी। मजीद फरमाइए।
कैसा मेरा सवाल है, नमाज में जब तकबीर पढ़ी जाती है तो तकबीर के दौरान तत्का मतिसला उसका जवाब कैसे दिया जाता है, किन अल्फाज में जवाब देना चाहिए? शुक्रिया
जी।
कद कामत सला, जब मुअज्जिन बोले तो उस वक्त अल्फाज जो जवाब के उलमा ने लिखे हैं वो ये है, अकाम अल्लाह व अदा महा, कि हमेशा नमाज कायम ही रहे, बाकी रहे, बरकरार रहे। अकाम अल्लाह व अदा महा,
अकाम अल्लाह व अदा महा, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत आसान अल्फाज है, अकाम अल्लाह व अदा महा। जी एक और सवाल।
मेरा एक सवाल है आपसे कि मेरे गांव में हर माह को 11वीं शरीफ मनाया जाता है, तो उस 11वीं शरीफ में रात के इशा के अजान के वक्त जो है ना वो मनाया जाता है, यानी दिन ढलने से के बाद वो जो है ना जलसा शुरू होता है। मेरा सवाल ये है कि जब वो जलसा शुरू होता है तो इशा की अजान जो है ना जलसे के बाद दिया जाता है, हर माह को ऐसे होता है, यानी कि 10 बजे या 10:30 बजे तकरीबन इसी टाइम पे दिया जाता है अजान, तो क्या ये हमारे मसलिक में जायज है कि भाई शाक की अजान 10 बजे 10:30 बजे दिया जाए और 10:30 बजे के बाद जो है ना जमायत की जाए, हर माह को ऐसे होता है, तो इसकी तशरीह मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपने दोस्तों की रहनुमाई कर सकूं, और या अगर मैं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई करें, आपकी बड़ी मेहरबानी
जी।
यानी मकसद इनका ये है कि वैसे नमाज मिसाल के तौर पे 8:30 बजे होती है, अजान 8:15 बजे हो गई, तो अब जिस दिन 11वीं शरीफ करते हैं जिस रात को, तो उसमें ये 10:30 बजे जाके अजान होती है, इसके बाद नमाज होती है। देखिए यहाँ पर चंद चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो इशा की नमाज है उसे ताखिर से पढ़ना ये अफजल है, लेकिन ये उस सूरत में अफजल है कि जबकि उसमें जमात ना छूटती हो और जमात कलील ना होती हो, यानी देर से करने की वजह से ऐसा होगा कि लोग थोड़े रह जाएंगे, तो फिर ऐसा ना किया जाए बल्कि पहले पढ़ी जाए। लेकिन अगर देर से पढ़ते हैं और उसमें लोग जमात के साथ पढ़ रहे हैं और कसरत के साथ मौजूद हैं कि जो नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर इस सूरत में हर्ज नहीं है कि देर से ये नमाज करवाई जा सकती है, यानी आधी रात ढले से पहले पहले पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, अब जो आपकी यहाँ की सूरत हाल है इसको आप खुद देख लीजिए कि आपकी जो मस्जिद है जहाँ पर ये 11वीं शरीफ हो रही है, और वहां पर अवाम बाज लोग वो हैं कि जो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने आते हैं और उनकी आदत है कि वो 8:30 बजे जो जिस वक्त में आपके यहाँ जमात हो रही है उसी वक्त में नमाज पढ़ते हैं, अब देर से करने की वजह से नतीजा ये होगा कि उनकी जमात रह जाएगी, वो परेशानी के अंदर मुब्तला होंगे, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे आपने कहा गाँव है, तो کم لوگ ہیں اور سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے اس وقت میں گیارہویں شریف کی محفل ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10:30 ہم جماعت کے ساتھ سب نماز پڑھ لیں گے, سب متفق ہیں, اس میں کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, 10:30 بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں, تو کسی طرح کا انتشار اور تنفر نہیں ہوتا ہو, پریشانی نہ ہوتی ہو, تو اس وقت میں جماعت کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے تو پھر پہلے آپ نماز پڑھا دیں, پھر اس کے بعد گیارہویں شریف کی محفل کو آپ کریں.
اس میسج پہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ پین کسی کو دینا صدقہ جاریہ ہے؟
دیکھیں آپ کس کو دے رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا, اب آپ دے اس کو رہے ہیں کہ جو اس پین کے ذریعے سے کرے گا گناہوں کے کام, اب وہ لکھ اس کے ذریعے سے مثال کے طور پہ سودی معاہدہ لکھے گا اور آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ پھر کیسے صدقہ جاریہ ہو جائے گا؟ ہاں آپ نے اسے کسی طالب علم دین کو دیا, کسی عالم دین کو دیا کہ بھائی اس کے ذریعے سے وہ واقعی کچھ لکھتا ہے تو یہ بالکل صدقہ جاریہ ہوگا, جب تک اس پین سے لکھا جاتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور آپ کی نیت بھی یہی تھی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو دینے کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ صدقہ بن جائے گا, یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں گناہوں کی صورت بنے جبکہ آپ کی نیت بھی ایسی ہی ہو, ورنہ بہرحال اگر آپ نے کسی کو دیا وہ اس کے ذریعے سے کچھ غلط کام کرتا بھی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن صدقہ جاریہ اسی صورت میں بنے گا جبکہ واقعی اس کے ذریعے سے ایسا کام کیا جا سکتا ہو.
دوسرا سوال ہے کہ نماز میں شلوار اٹھانا کیسا؟
شلوار اٹھانے سے مراد کیا ہے آپ کی؟ یعنی اگر تو اس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ نماز میں جیسے کپڑے فولڈ کرتے ہیں تو فولڈ کر کے نماز پڑھنا چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہو یہ مکروہ تحریمی ہے, نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اور اسی طرح جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہیں, اوپر کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, اس طرح نہیں کر سکتے ہیں.
اچھا یہ پوچھ رہے ہیں محسن عباسی بھائی کہ اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لے تو کیا اس کی نماز درست ہے؟
نہیں جی, اس کی نماز درست نہیں ہے.
صحیح. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جنات سے کوئی کام لے سکتے ہیں؟ کئی عامل کام لیتے ہیں تو کیا لے سکتے ہیں؟
دیکھیں جنات سے اب کس طرح کا کام لے رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. اب بہت سارے کام وہ ہوں گے کہ جو جائز کام ہوں گے تو وہ تو کرنا درست ہوگا اس کے ذریعے سے. جیسے اگر کوئی سنی عامل ہے اور وہ اپنے موکلات کے ذریعے سے کوئی علاج وغیرہ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے, اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں کرتا, تو اس سے کام لینے کی اجازت ہوگی. اب آپ جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ جنات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جنات ہوگا اس سے بہت کچھ دولت منگوا لے گا, فلاں چیز منگوا لے گا, فلاں کر لے گا, تو جنات کی دولت پیدا کرنے والے تھوڑی ہوتے ہیں, بنانے والے تھوڑی ہوتے ہیں, وہ کسی کا اٹھا کے آپ کو لا کے دے دیں گے. تو ایسی صورتیں بنتی ہیں بعض اوقات کہ جنات اس طرح کی چیزیں دوسروں کے پاس سے اٹھا اٹھا کے لا کے دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو چوری ہے, یہ لینا شرعاً جائز بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ تصورات جو ہے نا اس طرح کے رکھنے کی بجائے بندہ جو ہے جو عام طریقے کار ہے اسی کو اختیار کرے, کام کاج کرے, جس طریقے سے کمانے کا طریقہ ہے ویسے ہی کمائے, ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارے. یہ کام جنات کو اپنے قابو میں کرنا اور جنات سے کام لینا یہ تصورات ہیں, ایک تو ہر ایک اس طرح کر نہیں سکتا.
صحیح.
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنات کو قابو کرنا یا ان سے دوستی کر لینا یہ مضر ہے, نقصان دہ ہے. یعنی اگر تو اس کو قابو کیا اور کبھی نہ کبھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ نکل گیا تو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور دوستی کے حوالے سے شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جنات کی دوستی کا کم سے کم جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آدمی متکبر ہو جاتا ہے, مغرور ہو جاتا ہے, دھوکے کے اندر آ جاتا ہے. تو اس لیے ان چکروں کے اندر پڑنے سے بہتر ہے کہ جو نارمل طریقے کار زندگی گزارنے کا ہے اسی طریقے سے زندگی کو گزارا جائے.
صحیح. یہ کال سے دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن گھر میں اذان دے سکتی ہے؟ رہنمائی فرما دیں.
جی دوسری کون؟
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے, فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں اگر الحمد کے بعد سورت ملا لی تو کیا حکم ہوگا؟ اسلامی بہنوں کی نماز میں واجبات میں لکھا ہے کہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز کی رکعت میں سورت ملانا واجب ہے, تو کیا اگر فرض میں بھی 3 اور 4 رکعت میں کوئی سورت ملائے تو کیا واجب چھوٹے گا؟
جی حضرت, اسلامی بہن اذان دے سکتی
ہے. دیکھیں وہ اذان دے تو سکتی ہے لیکن اتنی ہی آواز میں اذان دے سکے گی کہ کسی نامحرم تک اس کی آواز نہ پہنچے. اصل اذان کے اندر جو ہے وہ اعلام ہوتا ہے, یعنی اس میں آواز کو بلند ہی کیا جاتا ہے, تو اب اس کو اتنی ہی آہستہ آواز میں دینا پڑے گی اذان کی کسی دوسرے تک اس کی آواز یہ نہ پہنچے. اچھا فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کے حوالے سے تو دیکھیں یہ جو فرمایا اسلامی بہنوں کی نماز کے اندر مسئلے کے اندر وہ بالکل درست لکھا ہوا ہے. اصل وہاں پہ واجب اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام رکعتوں کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملائی تو اس سورت میں آپ نے کوئی واجب چھوڑا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جب کوئی تنہا پڑھ رہا ہے یا کوئی اسلامی بہن نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے تو افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملا ہے.
صحیح جی. مزید کال دیں.
دیکھیے، روزے کے ٹائم کلی یا غرارہ کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، اس کے لیے مجھے معلومات چاہیے.
ٹھیک ہے، اور ایک اور سوال.
مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو لوگ جو ہے بائی ایئر نہیں بلکہ سمندری رستے سے بیرون ممالک جاتے ہیں، تو ان کی وہاں جا کے جو کمائی کرتے ہیں، ان کی جو کمائی کا شرعی حکم کیا ہے کہ وہ ان روپوں کو، ان پیسوں کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جی، روزے کے ٹائم پر کلی اور غرارہ کرنا.
روزے کے ٹائم، یعنی مثال روزے کا ٹائم عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جب روزہ کھولا جاتا ہے، لیکن مقصد ان کا یہ ہوگا کہ روزے میں. تو روزے میں کلی کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلی تو کر سکتے ہیں، البتہ غرغرہ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ نہ کرے اگر غرغرے میں پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ناک میں جو پانی چڑھانا ہے تو یہ نرم حصہ، یہاں تک تو آپ پانی چڑھا سکتے ہیں، اور اگر غسل فرض ہے تو پھر اس صورت میں تو یہاں تک پانی چڑھانا ہی پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پانی چڑھایا اور وہ کھینچ کے اوپر چلا گیا دماغ میں، تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس بے احتیاطی کے ساتھ پانی اوپر نہیں چڑھا سکتے روزے میں، اتنی آہستگی کے ساتھ چڑھائیں گے کہ صرف اس ناک کے نرم حصے تک آپ کا یہ پانی پہنچنا چاہیے.
یہ کہہ رہے ہیں سمندری راستے سے بیرون ملک، تو اس میں یہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو
غیر قانونی
طور پر جاتے ہوں.
دیکھیں، سمندری راستے سے ضروری نہیں کہ کوئی غیر قانونی طور پر ہی جائے، ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہوں کہ جو قانونی طریقے سے جاتے ہوں. تو جو قانونی طریقے سے کسی مقام پہ جاتا ہے تو اس کا جانا تو درست ہوگا، وہ جائے گا کام کاج کرے گا، تو شرعاً اس کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو غیر قانونی طریقے کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کا یہ جانا ہی جائز نہیں ہے، اس پر تو لازم ہے کہ اپنے اس سفر کو وہ ترک کرے گا، ختم کرے گا. پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہاں پر غیر قانونی طریقے کار سے ہی رہے گا، حکومت کو وہاں کی دھوکا دے گا. تو کافر کو بھی دھوکا دینے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے.
مصطفیٰ، کچھ یہ یہاں کے میسیجز لے لیتے ہیں. کسی مرتد کافر کو سلام کرنا کیسا ہے؟
اجازت نہیں ہے اس کی.
اور کوئی کر لے تو کیا حکم ہے؟ اور وہ
کرے اور آئندہ ایسا نہ کرے.
ہاں جی، یہ سلسلہ اچھا ہے، اگر اس طرح آپ جواب تو یہ ہم ایک ساتھ سب کے وہ کر لیں گے انشاءاللہ. اور اس میں کوئی تفصیل ہوگی تو مصطفیٰ فرما دیں گے تفصیل، یا تو پھر دارالافتاء سے یعنی رابطہ کرنے کا فرما دیں گے، تو انشاءاللہ سب کے یہ سوالات ہو جائیں گے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس کس چیز پر مصطفیٰ زکوٰۃ واجب ہے بتا دیں، اور لاکھ میں کتنے پیسے زکات بنتی ہے، جواب عنایت فرما دیں.
عام طور پہ ہمارے یہاں جو زکات کا پوچھا جاتا ہے وہ سونے چاندی اور رقم، رقم کے اندر کرنسی بھی آ گئی، بانڈس بھی آ گئے، اور اسی طرح جو بیچنے کا سامان ہے وہ اس کے اندر آ گیا. تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے علاوہ اس کی جو ضروریات ہیں اس کے علاوہ اتنی رقم ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی یا تو 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی ضروریات کے علاوہ اتنی رقم ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتی ہے، یا اس کے پاس بیچنے کا سامان اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے، یا اس کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی ہیں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا بیچنے کا سامان ہے، تھوڑی ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے، اب ان تمام کو ملائیں تو اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے گی، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ کل مال کے 2.5% پر لازم ہوتی ہے، یعنی 1,00,000 میں 2,500 روپے آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوں گے.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اگر اسلامی بہن شرعی عذر میں ہے تو کیا وہ اسماء الحسنہ پڑھ سکتی ہے؟
جی بالکل پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسماء الحسنہ پڑھ سکتی ہے. بلکہ اسلامی بہنوں کو اس بات کی عادت بنانی چاہیے کہ ان ایام میں بھی وہ جہاں نماز وغیرہ پڑھتی ہیں وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا کریں تاکہ ان کی اس پر عادت بنی رہے.
پوچھنا، سنت غیر موقع کی دوسری رکعت میں تحیات کے بعد درود شریف اور رب جعلنی دعا پڑھنا کہ ضروری ہے؟ کسی نے نہیں پڑھی تو کیا اس کی سنتیں ہو جائیں گی؟
دیکھیں سنت ایمانہ تو ہو جائیں گی، اس طور پر تو ہو جائیں گی کہ اس کی نماز ہو گئی، لیکن جب سنت غیر موقعہ وہ پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت کا جو قعدہ ہے وہ قعدہ اخیرہ ہی ہوتا ہے، یعنی اس کے احکام وہی ہوتے ہیں کہ جو قعدہ اخیرہ کے ہوتے ہیں، اور قعدہ اخیرہ کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا یہ افضل ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا، یعنی اگر کسی نے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھ لیا تو یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی صرف درود پاک پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے کسی نے اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا بھی پڑھ لیا تو درود کی جو سنت مؤکدہ ہے وہ ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی اس کے اندر پڑھیں، تو اگر کسی نے اتنا بھی درود پاک چھوڑ دیا تو اس صورت میں تو اس نے برا کیا، اور اس کی عادت جو بنائے گا جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا، اس کو توبہ کرنا ہوگی، لیکن بہرحال نماز اس کی یہ ہو جائے گی۔
اچھا ایک یہ میسج، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کالز بعد ہیں، اگر کسی کو التحیات نماز میں نہ آئے تو کیا وہ اس کی جگہ کچھ اور پڑھ سکتا ہے، اور پوچھا ہے کہ فتوی رضویہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟
دیکھیں التحیات تو سیکھنا ہوگی، یہ پڑھنا تو واجب ہے، اس کے بغیر تو نماز آپ کی مکمل ہوگی نہیں، تو جلد سے جلد اس کو جو ہے وہ سیکھیں اور اس کو پورا کریں، اور جب تک یاد نہیں ہے تو کسی امام کے پیچھے آپ کو نماز یہ پڑھنا ہوگی، لیکن فوری طور پر اس کو آپ یاد کریں۔ فتاوی رضویہ پڑھنے کا کوئی علیحدہ سے طریقہ کار تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے مختلف حصے ہیں، مختلف جلدیں ہیں، اور بعض جلدیں جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں کچھ آسان ہیں، تو بہتر یہ ہے جو آسانی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد سے اس کا مطالعہ شروع کریں، 21, 22, 23, 24، تو کچھ اگر اچھی اردو پڑھنا آتی ہوگی، کچھ علم ہوگا، تو پھر یہ 21, 22, 23, 24 کو سمجھنا اس کے لیے یہ آسان ہوگا، پھر اس کے بعد 26, 27, 28, 29, 30 یہ بھی قدرے آسان ہیں، پھر پانچویں جلد سے بھی کچھ جلدیں جو ہیں وہ 10ویں جلد تک آسان ہیں، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ میں بھی آنا شروع ہوگا اور علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔
جی کون سے؟
جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی بندہ مسجد کو چن سکتا ہے؟
جی بالکل، مسجد جو ہے وہ ایک معظم دینی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حرمت والی جگہ ہے، اور چومنا یقیناً یہ اس کی تعظیم ہے، تو جو اس کو چومتا ہے اچھی نیت کے ساتھ چومتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوتے تو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس منبر پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے، آپ اس جگہ کو ہاتھ لگا کر چوما کرتے تھے، تو جو شاعر ہوتے ہیں، معظمات دینی ہوتے ہیں، ان کو چومنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ جو بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین کی قبریں ہوتی ہیں ان کو چومنے سے گریز کرنا چاہیے، ان کو نہیں چومنا چاہیے، اس میں بہتر اور احتیاط والا طریقہ کار یہی ہے کہ قبر سے دور کھڑے ہو کر بندہ فاتحہ یہ پیش کرے۔
جی مزید کال دیجیے۔
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی حسان صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہمارے یہاں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جو تکبیر کہتے اللہ اکبر جیسے اپنے وتر میں کہتے ہیں، تو وہ کس وجہ سے کہتے ہیں، یہ ذرا وضاحت فرما دے۔
جی یہ غالباً ہند سے تھے، اور ہند میں ایک تعداد شوافی کی موجود ہے، شافعیوں کی موجود ہے، اور شافعیوں کے یہاں پر فجر کے اندر قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، ہمارا جو حنفیوں کا طریقہ کار ہے اس میں اس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے یہاں قنوت نازلہ عام حالات کے اندر نہیں پڑھی جاتی۔
صحیح۔ جی مزید سوال دیجیے۔
اس کے ساتھ سوال ہے کہ عورت کے گھر اگر اس کے نام احرم رشتے دار ہیں، یعنی مرد بھی آئے کے ساتھ، کیا ایک کمرے میں عورت بیٹھ سکتی ہے؟ اگر کوئی نام احرم رشتے دار گھر میں ساتھ رہتے ہیں جیسے دیور جیٹھ وغیرہ، تو اس کے ساتھ کیا احتیاط ضروری ہے، اور عورت کے چہرے آنکھوں کی طرف نگاہ کرنا کیسا جبکہ اس میں ڈھانٹا لگا رہا ہوا؟
جی
دیکھیں عورت کے چہرے اور آنکھوں وغیرہ کی طرف بلا ضرورت تو نہیں دیکھا جائے گا، اس سے بچنا یہ ضروری ہے، اور فتنے کا دور ہے، ایسی چیزیں بھی عام طور پہ بندے کو فتنے کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور اس طرح ایک کمرے کے اندر نامحرم کے ساتھ بیچنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں جو کمبائنڈ فیملی ہوتی ہیں وہ کس طرح اس میں اسلامی بہن پردہ کرے، کس احتیاط کے ساتھ رہے، اس کا آپ مطالعہ فرما لیں، اس میں یہ ساری احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں۔
صحیح۔ کچھ سوالات شامل کرتے ہیں میسج کے، اس میں یہ ہے کہ ہمارے مدرسۃ البالغات میں جمعے کے خطبے کی آواز بالکل صاف سنائی دیتی ہے، تو کیا خطبہ سننے کا حکم صرف اسلامی بھائیوں کو ہے یا اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہی حکم ہے؟
نہیں دیکھیں، نہ تو ہر اسلامی بھائی کے لیے اس کا حکم ہے کہ وہ سنے گا، بلکہ یہ اس کے لیے ہی کہ جو مسجد کے اندر آ چکا ہے، اب مسجد میں آیا ہے تو اس کو خطبہ سننا ہوگا، باقی یہ نہیں کہ اس کی آواز اگر کسی گھر میں پہنچ رہی ہے یا کسی مدرسے کے اندر پہنچ رہی ہے تو وہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ اس خطبے کے سننے کے پابند ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں مسجد والوں کو احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ آواز اتنی بلند نہ رکھیں کہ دور دراز تک جاتی ہو اور لوگ جو ہے وہ گھر کے اندر اس سے پریشان ہوتے ہوں.
صحیح. کیا لڑکی لڑکوں سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہے جمعے کی، کیا مطلب ظہر اس دن پڑے گی؟ تو
اسلامی بہنوں کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں مردوں کی نماز ہونے کا انتظار کریں. بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ہونے کا انتظار کریں، جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ اپنی نماز پڑھیں. فجر کے اندر ان کے لیے حکم یہ ہے کہ منہ اندھیرے میں پڑھ لیں، جیسے ہی وقت شروع ہو، اذان ہو، یہ اپنی نماز ادا کر لیں.
سوال کر رہے ہیں کہ کافی لوگ نماز میں کال آ جاتی ہے تو اپنے ہاتھ سے موبائل کو ٹچ کر کے سائلنٹ کر دیتے ہیں،
بالکل
ویسا کرنا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے، دیکھیں اگر نماز کے اندر کال آئی اور عمل قلیل کے ذریعے اس کو بند کرنا ممکن ہے، یعنی عمل قلیل ایسا عمل کہ دور سے دیکھنے والے کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسے عمل کے ذریعے آپ بند کر سکتے ہیں. جیسے کسی نے ٹچ کر کے بند کر دیا تو اس کی اجازت ہے، یا سائڈ میں تھا اس نے دبا کے اس کو بند کر دیا تو اجازت ہے. اور اس کے لیے اگر عمل کثیر کرنا پڑتا ہے، یعنی ایسا عمل کرنا پڑتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز سے ہٹ کے وہ کام کر رہے ہیں، باقاعدہ نکالا اور اس نے بند کیا یوں کر کے، تو دور سے دیکھے گا بندہ تو وہ سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے، تو یہاں اس کو بند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. البتہ اگر اس کی آواز ایسی ہے، یعنی ٹیون ایسی بج رہی ہے کہ جس کی وجہ سے خود اس کی نماز میں یا دوسروں کی نماز کے اندر خلل آ رہا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اس کو نماز توڑ کے اسے بند کرے گا اور اپنی نماز کو دوبارہ سے شروع کرے گا.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ہم ورد وغیرہ کرتے ہیں جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کوئی حال پوچھے تو یہ کہنا پڑتا ہے، تو اس کے اینڈ پہ جو خواب گڑ آتا ہے اس کو ساکل کرنا ضروری ہے کیا، اور کھڑی حرکات کو بھی لمبا کرنا ہوگا؟
سبحان اللہ اصل میں اچھی بات ہے، الحمدللہ کر کے آپ پڑھیں گے، لیکن یہ تکلف کے اندر آ جائے گا. تو جس طرح عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، لوگ بعض اوقات تو بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی کئی مثال امیر علیہ سنت بیان فرماتے ہیں، جیسے الحمدللہ یا الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھیں الحمدللہ. اب آپ الحمدللہ کر کے پورا پڑھیں گے تو پھر لوگ آپ کو دیکھیں گے تو تعجب کے اندر پڑھیں گے، تو جو اس کے مخارج ہیں اسے آپ صحیح ادا کریں. باقی سارے عربی قواعد آپ عربی گفتگو کے دوران لگائیں گے تو پھر آپ گفتگو نہیں کر پائیں گے، مشکل ہو جائے گا گفتگو کرنا. تو اس لیے الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ کافی ہے، اس طرح کہہ لیں.
جی مزید سوال دیجیے.
فرمان اختاری خانے وال شیر سے بات کرو. دارو افتا اہل سنت والے، اگر کسی کے کپڑے ناپاک ہو اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
کپڑے ناپاک ہوں اور
اب کتنے ناپاک ہیں یہ دیکھا جائے گا. اگر تو ناپاکی اتنی ہے کہ جو ایک جیسے نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے اور وہ ایک درہم سے زیادہ ہے، ایک درہم سے کی مقدار سے وہ زیادہ ہوگی، تو پھر اس صورت میں تو آپ کی نماز سرے سے شروع ہی نہ ہوئی، وہ دوبارہ پڑھنا ہوگی. اور اگر وہ نجاست ایک درہم کے برابر ہے تو پھر اس صورت میں نماز واجب الادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی، نماز ہوگی لیکن اس کو دوبارہ پڑھنا یہ ضروری ہے. اور اگر وہ ایک درہم سے کم ہے تو پھر اس صورت میں وہ نماز ہو تو گئی، لیکن سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے.
نجاست غلیظہ کو تھوڑا
یہ ہو گیا. نجاست غلیظہ جو نجاست جس کو غلیظہ کہا جاتا ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بہت ساری اس کی اقسام ہیں، تو اس کی پہچان کے لیے بحر شریعت کے دوسرے حصے کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے.
جی جی ایک اور کال دیجیے.
سوال یہ کرنا ہے کہ میں نے کہ ایک بچے نے اپنی خالہ کا دودھ کیا ہوا، اب اس بچے کے دیگر بہن بھائیوں کا رشتہ ان خالے کے بچوں سے ہو سکتا ہے، یا خالہ کے بچوں کا اس بچے کے دیگر بہن بھائیوں سے رشتہ ہو سکتا ہے؟
جی
دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں، میں اصول تو بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں جب بھی آپ کو رشتہ کرنا ہونا تو پھر آپ اس طرح ٹی وی کے ذریعے نہیں یا واٹس اپ یا فون کے ذریعے نہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سنی، مستند سنی عالم دین سے، مفتی صاحب سے مل کر اس کو آپ معلوم کر لیں، یا آپ جو ہے وہ دار الافتاء اہل سنت میں آ جائیں. اب جیسے مثال کے طور پر کسی لڑکے نے اپنی خالہ کا دودھ پیا, تو اب اس لڑکے کے اوپر خالہ کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہو گئی. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس بچی کے ساتھ اس نے دودھ پیا تھا, یہ لڑکی تھی اور اس نے جس لڑکے کے ساتھ مل کے دودھ پیا تھا, صرف وہی حرام ہوگا, ایسا نہیں ہے. جب اس نے اپنی خالہ کا دودھ پیا تو خالہ اس کی ہو گئی رضائی والدہ. اب جتنی بھی ان کی اولاد ہیں وہ ساری کی ساری اس کی رضائی بھائی بہن ہو جائیں گے, لہٰذا اس کا نکاح تو ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب خالہ کی جو بچیاں ہیں ان کا نکاح اگر اس لڑکے کے کسی بھائی سے کرنا چاہیں تو ان سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس لڑکے کے بھائی کا خالہ سے اور کوئی رشتہ نہیں, وہ خالہ والا رشتہ ہے. تو ان کے جو بچے ہیں وہ اس کے کزن ہیں, یعنی اس دوسرے لڑکے کے کزن ہیں, تو ان سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے, لڑکیوں کا ان سے. لیکن اس لڑکے کا اس خالہ کی لڑکیوں میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا.
ٹھیک, مزید سوال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بچیاں جب نماز میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو کس طرح بیٹھنا چاہیے, جواب دے رہے ہیں.
ٹھیک ہے, بالکل دے رہا. جی,
بچیوں کو اسی انداز میں نماز سکھانی چاہیے جیسا کہ اسلامی بہنوں کی نماز ہے. تو اسلامی بہنوں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں ایک طرف نکال لیں گی تشہد میں جب بیٹھیں گی, تو اسی طرح بچیوں کو بیٹھنا چاہیے کہ اپنے پاؤں ایک طرف وہ نکال کر.
جی, ایک اور سوال دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو سنتیں ہم چار رکعت جو پڑھتے ہیں, تو کیا اس چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت ملانا ضروری ہے یا صرف دو رکعت میں ضروری ہے؟ برائے کرم میری اصلاح فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
جی, سنتیں جو پڑھیں گے, چاہے سنت موقعہ پڑھیں, چاہے سنت غیر موقعہ پڑھیں, یا آپ نوافل پڑھیں, یا آپ وتر پڑھیں, ان تمام کے اندر سورت الفاتحہ کے بعد تمام رکعتوں میں کوئی نہ کوئی سورت ملانا یہ ضروری ہے. یا تو سورت ملائیں کوئی چھوٹی, یا تین آیتیں چھوٹی آیتیں, یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کو پڑھنا یہ ضروری ہے. تو سنتیں اس میں بھی چاروں رکعتوں کے بعد سورت الفاتحہ کے بعد, چاروں رکعتوں میں سورت الفاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت آپ نے پڑھنی ہے.
جی, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اتحیات میں بیٹھے اور غلطی سے سورۃ فاتحہ شروع کر دی, اچھا, اور دوسری طرف کبھی سورۃ فاتحہ بیٹھ کے کوئی پڑھ رہے ہیں اور سورۃ فاتحہ کی جگہ پہ غلطی سے اتحیات شروع کر دی, اس میں کیا؟
اتحیات سے پہلے اگر سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا, سجدہ صاحب کرنا حکم ہوگا. باقی اب اگر سورۃ الفاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھی تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس رکعت کے اندر انہوں نے پڑھی ہے. پہلی رکعت میں اگر تحیات پڑھنا شروع کر دی سنا کی جگہ, تو چونکہ یہ بھی ایک سنا ہی ہے تو اس صورت میں نماز تو اس کی ہو جائے گی.
جی,
میں نا سیلز مین کی حیثیت سے کام کرتا ہوں, تو مجھے نا 10-10 والے نوٹ ملتے ہیں مارکیٹ سے, تو ان میں سے میں نا خاص آپ نوٹ جو نئے نئے نوٹ ہوتے ہیں وہ نکال لیتا ہوں کاپیوں میں سے, اس کی 1000 روپے کی کاپی بنا کے میں بیچتا ہوں ہاروں والوں کو, تو وہ مجھے دیتے ہیں 1000 کا 1050 روپے دیتے ہیں نئے نوٹ, مطلب لے کے وہ مجھے 1050 روپے دیتے ہیں. کیا یہ اوپر 50 یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟
میں جو سمجھ سکا ہوں ان کا کہ وہ یہ ہے کہ یہ نئے نوٹ جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہار بنانے والے ہوتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں, تو وہ اوپر پیسے دیتے ہیں. لیکن یہ اپنے آپ کو سیل مین کہہ رہے تھے, تو اب اگر سیلز مین کے دوران انہوں نے کوئی اور غلط کام نہیں کیا, مثال کے طور پر وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے دینے تھے جا کے اپنے سیٹ کو, اور اس کی جگہ انہوں نے بیچ میں وہ نوٹ نکال کے رکھ لیے, تو پھر تو مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اس طرح ان کو نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر ویسے ہی ان کے پاس کڑک نوٹ جمع ہو جاتے ہیں, نئے نوٹ جمع ہو جاتے ہیں, اور یہ کسی کو بیچتے ہیں اور اس کے اوپر ان کو رقم ملتی ہے, ہاتھوں ہاتھ دیے اور اسی وقت ان کو رقم واپس دے دی اس نے, مثال کے طور پہ 1000 روپے کے 10-10 والے نوٹ دیے اور اس نے 1050 روپے ان کو دے دیے, تو یہ تو شرعاً جائز ہو جائے گا, ہاتھوں ہاتھ ایک ہی مجلس میں اس کا کرنا درست ہوتا ہے. لیکن وہ جو پہلی صورت ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے پیسوں کو جمع کرتے ہیں.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
دیکھیں, وضو ٹوٹنا ایک الگ چیز ہے. وضو جو ٹوٹتا ہے اس کے لیے مخصوص صورتیں ہیں کہ کس وجہ سے وضو ٹوٹے گا. گالی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا, لیکن گالی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. گالی دینا یہ گناہ کی بات ہے اور اس کو فسق قرار دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کو مسلمان کو گالی دے، لیکن گالی دینے سے جو برکتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی نعوذ باللہ غیبت کی ہے، نعوذ باللہ کسی کو گالی دی ہے، تو اس صورت میں وہ وضو دوبارہ کر لے.
ٹھیک، یہ کال ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی
دنیا میں جو ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے وہ 63 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 13 سال تک آپ اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور 10 سال تقریباً آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزارے. یوں دنیا کو آپ نے اپنے ظاہری وجود کے ساتھ 63 سال تک جو ہے وہ شرف بخشا. اب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں اور آپ کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن جو عمر شریف تھی وہ 63 سال آپ نے دنیا میں گزاری ہے.
اچھا یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے اگر کسی نے مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھے تو کہہ رہے دو سنت کے بعد تو نفل پڑھے اس میں سورۃ توبہ کی نیت کر لی اور عوابین پڑھے اس میں شکرانہ کی نیت کر لی، تو کیا یہ درست؟
دیکھیں یہ نوافل جو مخصوص ہیں ان میں انہی کی نیت کریں، کوئی اور نیت نہ کریں، ان کے لیے پھر الگ سے آپ نوافل پڑھیں.
ٹھیک، یہ ایک میسج آیا کیا گیارہویں شریف کیوں منائی جاتی ہے؟
گیارہویں شریف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسال ثواب کے لیے منائی جاتی ہے. مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب اسال کیا جائے اور ان کی برکات کو حاصل کیا جائے. تو چونکہ 11 ربیع الثانی یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا، دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، تو بالخصوص ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو تو ہمارے یہاں بڑی گیارہویں شریف کی جاتی ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ہمارے بلاد کے اندر یعنی پاکستان ہندوستان وغیرہ کے اندر بہت زیادہ ہم الحمدللہ ان کو مانتے ہیں اور ان کی عقیدت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، تو اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہر مہینے مناتے ہیں، یعنی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو مناتے ہیں تاکہ ان کی برکات حاصل ہو. اور بزرگوں نے اس حوالے سے لکھا بھی ہے کہ جو اس کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت اسے عطا فرماتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رزق میں برکت کا ایک ذریعہ یہ لکھا ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ رقم جو ہے اس کام کے لیے مخصوص کر لے کے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرے گا، بچوں کو کھلا دے، 100 روپئے ہوں بھلے 50 روپئے ہوں، اس کو مخصوص کر کے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ نیاز کرتا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہوگی.
ماشاءاللہ. آخری سوال سیار سے پوچھا گیا، کہتے ہیں کہ ہم وضو کر کے یہاں سے اپنی عمارت سے نیچے اترتے ہیں تو رکوع ہوتا ہے، تو اللہ اکبر کہہ کے ہمیں تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے یا اللہ اکبر کہہ کے دائرے رکوع میں چلے جائیں؟
دیکھیں اس میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یوں آپ رکوع کے اندر جائیں گے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں جلدی جلدی تیزی سے اللہ اکبر کہتے وہ سیدھے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کریں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کا فرض ہی نہیں پایا گیا، شرط ہی پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے نماز ہی آپ کی نہیں ہوگی. تو کھڑے رہنا یہ ضروری نہیں، ہاتھ باندھنا بھی ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر کہا اور دوسرا اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ رکوع میں چلے گئے. ہاں امام رکوع کے اندر گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، یعنی امام کی عادت پتا ہے کہ وہ اتنی دیر لگاتا ہے کہ آپ ثنا پڑھ کے پھر رکوع کے اندر چلے جائیں گے، تو پھر اللہ اکبر کہے کہ آپ ہاتھ باندھے ثنا پڑھیں پھر رکوع کے اندر چلے جائیں، لیکن پتا ہے کہ امام کھڑا ہو جائے گا یا امام کی عادت ہی نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے، تو اللہ اکبر کہے کہ پھر آپ رکوع کے اندر چلے جائیں.
ٹھیک،
یہاں میں ایک جو عام طور پہ آج کل بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ چونکہ ابھی وبا کا معاملہ ہے، یہ جو کرونا وائرس جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں جلدی نجات بخشے،
آمین آمین،
اور مسلمانوں کو اس سے بچا کے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بلا کو دنیا سے جلدی دور فرمائے. تو عام طور پہ ہمارے یہاں سینیٹائزر یوز کیا جا رہا ہے اور سینیٹائزر عام طور پہ الکوہلک یہ آ رہے ہیں، تو اب بہت سے لوگوں نے اس کی بوتل کو یہ جیب کے اندر رکھا ہوا ہے کہ آتے جاتے اس کو یوز کرتے ہیں، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں نماز آپ کی ہو جائے گی، یعنی اگر کسی نے سینیٹائزر کی بوتل جیب کے اندر رکھی ہوئی ہے تو اس کو یوز کرنا بھی جائز ہے، کہ علماء نے اس کے خارجی استعمال کی اجازت دی ہے، اور جیب کے اندر اگر سینیٹائزر کی بوتل موجود ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی.
ٹھیک، یہ موجودہ اس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد میں چار فرض پڑھ کے بقایا نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد آ کے آپ اپنے گھروں کے اندر سنتیں وغیرہ پڑھیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اصل جو دور نبوت میں تھا وہ یہی طریقہ کار تھا کہ سنتیں نوافل وغیرہ یہ گھر کے اندر پڑھے جاتے تھے، اس وقت افضل یہی تھا. لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ لوگ سستی کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھ کے پھر باہر چلے گئے تو دوستوں میں گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، دکان پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ نوافل سنتیں وغیرہ رہ جاتی ہیں. تو پھر علماء نے فرمایا کہ اب افضل یہ ہے کہ مسجد کے اندر پڑھے جائے. لیکن جو کنڈیشن، جو صورتحال ہمارے درمیان ہے، اس میں اگر آپ فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر جا کے پھر آپ سنت موقع یا جو نوافل وغیرہ ہیں اسے ادا کرتے ہیں تو سنت موقع چھوڑنے کی اجازت نہیں، وہ پڑھنا پڑے گی. چاہے آپ گھر جا کے پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے گھروں کو یہ فائدہ ہوگا. اور دوسری میری گزارش یہ ہے اس حوالے سے کہ جیسے ہمارے درمیان حالات چل رہے ہیں تو ابھی اللہ کا شکر ہے نماز کے لیے ہم آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ نمازیں ادا ہوتی رہیں گی. لیکن بعض لوگ اس میں بہت بے احتیاطی برتتے ہیں. دیکھیں جس کی مجبوری ہے، جس کا عذر ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ باہر نکلا ہے، لیکن بعض لوگ مساجد کے باہر اب نماز کے لیے آتے ہیں اور پھر جمگٹے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹولیاں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے باہر، یعنی آپ کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں باہر جانے کی، یعنی آپ نہ سامان لینے کے لیے نکلے ہیں اور ویسے ہی آپ کا کاروبار تو بند ہے، آپ کریں گے کیا باہر نکل کے؟ تو پھر اس صورت میں بہتر طریقے کار یہ ہے کہ ویسے ہی قانون کی پیروی کرنی چاہیے، قانون کے پیچھے چلیں. اور یہاں پر تو باہر نکلنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ آپ جمگٹے لگا کے باہر کھڑے ہوں. تو بلا ضرورت، جب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ ویسے ہی جو ہے نا وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، اس طرح نہ کریں، اپنے گھروں کے اندر ہی تشریف فرما رہے ہیں.
ان شاء اللہ. جزاک اللہ، آپ نے اچھی رہنمائی فرمائی. الحمد للہ آج کافی سارے سوالات ہوئے، ان کے جوابات کا سلسلہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو اس کے بارے میں ہم سب کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو. چلو